السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، وہ بھی ہمیں عطا ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے گناہوں سے ہم اور آپ پاک و صاف ہوئے. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اب اس پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم ترین نسخہ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیا جائے. قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بندے کو ملتا ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں بندے کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور پھر خاص طور پہ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، نماز کا حد سے زیادہ اہتمام رکھا جائے تو نماز کی برکت سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں نمازی حضرات کہ ان کے سر سے پاؤں تک پورا وجود پاک صاف ہوتا ہے، کپڑے بھی پاک، بدن بھی پاک، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پاک. ظاہری طور پر اگر ایک دو قطرے پیشاب کے بھی لگ جائیں تو جب تک وہ اس کو دھو نہ ڈالے اس وقت تک وہ نماز کے لیے آگے قدم نہیں بڑھاتا. کیسی پاکیزہ عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ صبح و شام پاک ہوتے رہو. وضو بھی ضروری ہے نماز کے لیے، طہارت بھی ضروری ہے نماز کے لیے. غسل فرض ہو جائے تو بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. نمازی حضرات کا پورا مجمع ظاہری طور پر بالکل پاک و صاف ہوتا ہے کہ باوضو ہیں، لباس پوشاک بدن ہر چیز صاف ستھری ہے، تب وہ پھر آ کر اللہ کے گھر میں صف بستہ بیٹھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا اس بندے کا کہ جس کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، جس میں وہ صبح دوپہر شام پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کوئی داغ دھبا باقی بچے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دن میں پانچ مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل کچیل کا تو دور دور بھی نام و نشان نہ رہے گا. فرمایا کہ بالکل یہی مثال نمازی کی ہے کہ جو صبح دوپہر شام رات ہر وقت ہر نماز کو اہتمام سے پڑھتا ہے، یہی نمازیں اس کے گناہوں کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہیں. بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے گناہ ایسے ہیں جو لا علمی میں اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. بندہ جب اپنے گھر سے اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہر قدم پر گناہ جھڑتے ہیں. اس سے پہلے جب وہ اپنے گھر کے اندر وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ جو جو عضو بدن دھوتا چلا جاتا ہے ان اعضائے بدن سے سرزد ہونے والے گناہوں کے اثرات بھی دھلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سر کے گناہ، جیسے جیسے وہ اپنے وجود کو اعضائے وضو کو دھوتا چلا جاتا ہے تو وہ گناہوں کے اثرات بھی دھلتے جاتے ہیں. فرمایا کہ ناخن کی تہ تک سے بھی گناہوں کے اثرات دھل کر ٹپک جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وضو کا آخری قطرہ ٹپکتا ہے تو اس کے وجود کا آخری گناہ بھی صاف کر دیا جاتا ہے. اب جب وہ اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، فرمایا کہ ہر ہر قدم پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قربت ملتی ہے. کیسا مبارک عمل جس کو نماز کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا کہ بندے اس عبادت کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں. یہی نماز ہے کہ جب اس کا اہتمام رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شکایت آئی کہ یا رسول اللہ، فلانا ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو چوری کے عمل سے روک دے گی. وہی ہوا کہ نماز پڑھتے 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 نماز نے اپنی تاثیر دکھائی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی برائی کو مٹا کے رکھ دیتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کسی خاتون پر عاشق ہوا، پیغام محبت بھیجا، ملاقات کی خواہش ظاہر کی. وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں، سمجھدار تھیں، کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے تمہاری چاہت پوری کی جائے گی، صرف ایک چھوٹی شرط ہے وہ پوری کر لو. چالیس دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا میں، ان کی امامت میں تکبیر اولی کے ساتھ چالیس دن تک نماز پڑھو، پھر جو تمہارا مطالبہ ہو پورا کیا جائے گا. بڑا خوش ہو گیا کہ چالیس دن بعد مجھے میرا محبوب مل جائے گا، اور شرط بھی کوئی اتنی کڑی نہیں، نماز تو ویسے بھی پڑھتے ہی ہیں، لہٰذا اہتمام سے تکبیر اولی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا میں نماز شروع کر لی. چالیس دن تک نماز پڑھتے رہے، کوئی ناغا نہ ہوا. چالیس دن کے بعد اس خاتون کی طرف سے پیغام محبت آیا کہ اب وہ چالیس دن پورے ہو چکے، تو کہو اب کیا کرنا ہے، کہاں ملنا ہے، کب ملنا ہے. کہنے لگے کہ اب تو وہ ساری محبت کا تصور جس کی وجہ سے پیغام بھیجا تھا وہ مٹ چکا ہے. ایک عشق مجازی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے پیغام بھیجا تھا، اور وہاں سے پلٹ کر ایک شرط ایسی لگائی جس میں بندے کو اللہ سے جوڑنا مقصود تھا. چالیس دن تک لیلا کی محبت میں نماز اہتمام سے پڑھتے رہے، اس اہتمام کی برکت سے اللہ پاک نے مولا کی محبت عطا فرما دی. کہا کہ وہ تصور ہی ختم ہو گیا، وہ گناہ کا جو داغ دھبا تھا دل کے اوپر، جو وسوسہ آتا تھا، وہ اب صاف ہو گیا، اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو چکی ہے. اللہ تعالی نے اپنی اس عبادت کے اندر ایسے اثرات رکھے ہیں. اب بظاہر وہ عمل ایک دنیاوی مقصد کے لیے ہو رہا ہے، لیکن چالیس دن تک اہتمام سے نماز پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چالیس دن تک جو بھی اہتمام کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، چالیس دن پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری قرار دے دیتے ہیں. منافقت، دل کا جو کھوٹ ہے، دل کا جو میل ہے، دوغلا پن ہے، دو رخی پن، اس سے بندہ صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. حکمت اور نورانیت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹنے لگ جاتے ہیں. اب بظاہر تو وہ کام ہو رہا تھا دنیاوی مقصد کے لیے، لیکن جب 40 دن اہتمام ہوا اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس عشق مجازی سے عشق حقیقی نصیب فرما دیا. اس خاتون نے سارا واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلا بھیجا. آپ نے اس نوجوان کو بھی بلایا اور اس خاتون کو بھی سراہا اور فرمایا کہ اگر تم چاہتی تو اس کی سرزنش کرا سکتی تھی، شکایت لگا سکتی تھی اور اس کو سب کے سامنے رسوا کرا سکتی تھی. کیا بہترین تدبیر اختیار کی کہ اس کے اندر جو شیطانی وسوسہ آ چکا ہے اس کو نماز کے ذریعے سے صاف کرا دیا، اور جس محبت میں وہ گرفتار ہوا تھا اس سے ہٹا کر حقیقی محبت کے اندر اس کو لا کھڑا کر دیا. اور اس نوجوان کو بھی بلا کر اس کو حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم نے بہت خوب اہتمام سے عبادت انجام دی، تمہارے اسی اہتمام کی برکت سے اللہ پاک نے اپنی محبت عطا فرما کر گناہ کا تصور تمہارے دل دماغ سے نکال دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے اندر بہت انوارات رکھے ہیں، برکات رکھی ہیں. اللہ والوں کی زبان میں، ان کی باتوں میں، ان کے کلام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کسی خاتون پر عاشق ہو گیا تھا، اپنے عشق کے علاج کے لیے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی اسے دوری اختیار کرو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو اور جہاں تک ہو سکے دور رہو کہ تمہارا اس سے آمنا سامنا نہ ہو. تھی وہ کوئی دودھ والی؟ کہا کہ نہیں حضرت، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو بلا ضرورت خاص طور پہ اس کے بعد دودھ لینے ہی اس لیے جاتا ہوں تاکہ اس سے بات چیت ہو جائے، اس کا دیدار ہو جائے. حضرت نے ایک ڈھول رسید کیا اس کی کمر پہ، ایک تھپڑ رسید کیا، فرمایا کہ جب تم میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کرتے تو میرے پاس آئے کیوں ہو؟ اس تھپڑ کا کمر پہ پڑنا تھا کہ اللہ پاک نے اس گند کو، اس جو میل کچیل تھا، جھاڑ دیا. کچھ وقت کے بعد حضرت کے کوئی مرید اس علاقے میں گئے ہوئے تھے، تعارف ہوا، بات چیت ہوئی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بھی حضرت کے پاس تھانہ بھون ایک دفعہ آیا تھا عشق علاج کے لیے. حضرت نے جو نسخہ تجویز کیا کہ دوری اختیار کرو، کنار کشی اختیار کرو، دیکھنے سے اجتناب کرو، اس کے پاس جانا آنا بالکل ختم کر دو، جو تجویز کیا تھا میں نے انکار کیا، تو حضرت نے ایک تھپڑ رسید کیا تھا میری کمر پہ. کہا کہ اس وقت تو بظاہر میں ایک تھپڑ کھا کے آ گیا، لیکن جب گھر پہنچا تو وہ ساری محبت جھڑ چکی تھی. بعینہ یہی حال ایک صحابی کا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب وہ فیض یاب ہو کر واپس پلٹے تو ان کی جو پرانی شناسائی تھی وہ کہنے لگی، اپنی طرف التفات دلانے لگی، مائل کرنے لگی. فرمایا کہ وہ سارے خواب و خیال، وہ تصورات سارے مٹ چکے، اب اس ہستی کا دیدار اور زیارت کر کے آیا ہوں جن کے دیکھ لینے کے بعد اب ساری محبت ہیچ ہو چکی. عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ بندہ انہماک کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب کر جب عبادت انجام دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. دل کے اندر جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت کو دھو دیا جائے، صاف کر دیا جائے، اللہ کی محبت کے لیے دل کے برتن کو صاف شفاف کر لیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دس بدعا ہو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کی محبت مانگے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من احبک، ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے محبت کرنے والے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت سے قریب کرنے والا ہو. سب سے پہلا سوال برائے راست اللہ تعالیٰ کی محبت کا، دوسرا سوال اللہ والوں کی محبت کا کہ یا اللہ وہ بندے جو پہلے سے آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوستوں کی محبت چاہتا ہوں، اور تیسرا سوال ہر اس عمل کا کہ جو عمل مجھے آپ کی محبت سے نزدیک کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، ہم اور آپ بھی اپنی زبان میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو حرم محترم میں ایک والیہانہ انداز میں وجدانہ کیفیت کے اندر دعا مانگا کرتے تھے، ربا کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. رب ذوالجلال سے اس کی ذات کا سوال ہو رہا ہے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ احکم الحاکمین، شہنشاہ عالم جب بندے کو مل جاتے ہیں پھر تو مزے ہی مزے ہیں، پھر بندہ اللہ کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کے ہو گئے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کیا جائے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھا جائے، اس کو اپنی روح کی غذا سمجھا جائے، جس طرح گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی، ہمارا وجود بغیر غذا کے نہیں چلتا، اسی طرح روحانیت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی یاد، ذکر و اذکار، پاکیزہ کلمات، یہ ہماری روح کی غذا ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک والد ماجد کے دوستوں میں سے ایک بزرگ ہیں، فرما رہے تھے کہ ذکر اللہ تو ہماری روح کا پیٹرول ہے، جتنا زیادہ ہم ذکر اللہ کرتے جائیں گے روح کو تقویت ملے گی، روحانیت کو عروج ملے گا۔ اللہ پاک نے جس طرح پھل اور پھول قسم قسم کے بنائے ہیں، پھلوں میں ایک ہی قسم ہے، مثال کے طور پہ آم، دس یوں قسمیں اللہ پاک نے رکھ دی، ہر آم کی خوشبو الگ، بناوٹ الگ، ذائقہ الگ۔ ذکر اللہ کے اندر بھی اللہ پاک نے پورا ایک باغ بنا دیا، باغیچہ بنا دیا، ہر ہر ذکر کی ایک حلاوت الگ، اس کا لطف الگ، اس کا مٹھاس الگ۔ کلمہ طیبہ ہے تو اس کے مزے الگ ہیں، کلمہ شہادت ہے تو اس کا مٹھاس الگ ہے، کلمہ صوم تیسرا کلمہ، اس کے اندر اللہ پاک نے الگ ایک انداز رکھ دیا۔ تسبیحات ہیں، تکبیر ہے، تحمید ہے، یہ اللہ پاک نے آخرت کے پھل ہمیں دنیا میں عطا فرما دیے کہ ان پھلوں کو چنتے رہو اور یہاں تم ان کو اپنی زبان پر لا کر استعمال کر کر کے آخرت کا ذخیرے بناتے رہو۔ تو تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، اللہ تعالی کی یاد، یہ ورد زباں ہو، اور ساتھ ساتھ نماز کا حد سے زیادہ اہتمام ہو کہ یہی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو بندہ کھڑا ہو کے دس بستہ، سر سے پاؤں تک پورا وجود اس کا اس عبادت میں لگ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی جھک رہا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے، کبھی خاموش ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، پورا سر سے پاؤں تک پورا وجود اس کا اس عبادت میں لگ گیا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اس ذکر اللہ کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے، اور عبادت کے اندر حد سے زیادہ اہتمام کے ذریعے اللہ تعالی کی محبت دل کے اندر سما جاتی ہے۔ مجدد الملت، حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مرید خاص تھے آپ کے خلیفہ اجل حضرت خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ اشعار ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحیم اللہ نے جب یہ اشعار سنے، فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک لاکھ روپے نقد ہوتے تو میں تم کو اس شعر کے کہنے پر بطور انعام کے دے دیتا۔ عارفین کاملین ہی ان چیزوں کو جانا کرتے ہیں کہ کس قدر گہری بات اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال ہو رہا ہے، اس کی ذات کو مانگا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات اسی لیے رکھی ہیں کہ بندے ان عبادات کے ذریعے مجھ سے نزدیک ہو جائیں۔ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو میرا ہو جا، جو چاہے گا تجھ کو ملے گا۔ عبدی انت ترید وانا ارید، میرے بندے تو بھی کچھ چاہتا ہے، میں بھی کچھ چاہتا ہوں۔ وما یکون الا ما ارید، اور کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تیری بھی ایک چاہت ہے، میری بھی ایک چاہت ہے، تیری بھی ایک مرضی اور پسند ہے، میری بھی ایک مرضی اور پسند ہے، ہوگا وہی جو میری پسند اور میری چاہت ہے۔ اب اگر تو مجھ کو اپنے ساتھ لے لے گا، میری بات مان کے تو میرا ہو جائے گا، پھر تیرے مزے ہیں۔ فَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيد، اگر تو اپنے آپ کو حوالے کر دے ان چیزوں میں جو میں چاہتا ہوں، کفَیْتُكَ فِي مَا تُرِيد، میں تیری چاہت کے لیے پھر کافی ہوں، پھر تیری چاہت کے مطابق جو تو چاہے گا وہ تجھ کو کر کے دکھاؤں گا۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندے کے بن جاتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے؟ عبدی میرے بندے, انت ترید وانا ارید, تو بھی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں, ولا یکون الا ما ارید, ہوگا وہی جو میری چاہت کے مطابق ہے. اب نسخہ عطا فرما دیا, فان سلمتنی ما ترید ما ارید, اب اگر تو اپنی ذات میرے حوالے کر دے اسی تقاضے کے مطابق جو میری چاہت ہے, کفیتک فیما ترید, جو تیری چاہت ہے اس کے لیے پھر میں کافی ہو جاؤں گا, تیری من کی مرادوں کو پورا کروں گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, لبیک کہوں گا, زمین اور آسمان تیرے تابع کر دوں گا, ہوائیں تیرے لیے مسخر کر دوں گا. میلوں میل کا فاصلہ ہے, 1500 میل کے فاصلے پر جمعہ کا مبارک دن ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ تعالی سے مانگا ہے کہ یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کو ترقی عطا فرما, اسلام کو سربلند فرما, اسلام کو عزت اور سرخوری عطا فرما. آپ کی دعاؤں سے آپ کی مراد پوری ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لے کر نکلے تھے قاتل بن کے, اللہ پاک نے خود ہی قاتل ایسا بنایا کہ قاتل بن کر چلے تھے, مقتول بن کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اپنی جان قربان کر کے واپس پلٹے ہیں, دنیا سے واپسی کا سفر جامع شہادت نوش فرما کے ہوا ہے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر, صحابہ اکرام سامنے موجود ہیں, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران یک لخت بے موقع آپ فرما رہے ہیں, یا ساریہ الجبل الجبل, یا ساریہ الجبل الجبل, ارے ساریہ پہاڑ کا رخ کرو, پہاڑ کا رخ کرو. خطبے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عمر خطبے کے دوران ایک بے جوڑ جملہ تم نے کہا, پکارے کہ اے ساریہ پہاڑ کا رخ کرو, پہاڑ کا رخ کرو, یہ کیا تم نے ایک عجیب جملہ کہا دوران خطبہ؟ فرمانے لگے کہ میں خطبہ دے رہا تھا, یک لخت مجھے ایک منظر دکھائی دیا, یہاں فارس میں مجاہدین کا لشکر آیا ہوا تھا جس کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. فرمانے لگے کہ یک لخت مجھے منظر دکھائی دیا کہ حضرت ساریہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے, مسلمانوں کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے. یک لخت مجھے منظر دکھائی دیا کہ ان کے ساتھ میں جو پہاڑ تھا, اگر یہ پہاڑ کا رخ اختیار کر کے پلٹ کر آ کر حملہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے. میں یہیں سے پکار اٹھا کہ یا ساریہ الجبل الجبل, ساریہ پہاڑ کا رخ کرو, پہاڑ کا رخ کرو. ایک مہینے بعد حضرت ساریہ کا قاصد سفر کرتے کرتے پہنچا اور اس نے کامیابی اور فتح کی خوشخبری سنائی اور بتانے لگا کہ ہمارے تو قدم اکھڑ چکے تھے, یک لخت ہم نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی آواز کو فضاؤں میں گونجتے ہوئے سنا, یا ساریہ الجبل الجبل, ہم لوگوں نے پہاڑ کا رخ کیا, پلٹ کر آ کر جب حملہ کیا اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. من کان للہ کان اللہ له, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں بغیر کسی سبب کے. آج کل تو پھر بھی موبائل ہے, ٹیلی فون ہے, دیگر ذرائع اور اسباب ہیں, بغیر کسی ذریعے کے وہ ذات جو مسبب الاسباب ہے, وہ سبب کے بغیر بھی جو آج موبائل کے ذریعے میلوں میل دور بندوں کی آواز کو پہنچانے پر قادر ہے, وہ ذات اس وقت بھی بغیر اسباب کے آواز پہنچانے پر قادر تھا. ہواؤں کو حکم دے دیا کہ میرے عمر کی آواز ساریہ تک پہنچا دو, پوری فضا گونجی, لشکر اسلام نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنا اور پہاڑ کا رخ کر کے پلٹ کر جب حملہ کیا اللہ پاک نے کامیابی عطا فرما دی. یہی وہ کیفیت ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, تو میری چاہت کے مطابق اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے گا, میں تیری چاہت کے لیے کافی ہوں, پھر تیری ساری من کی مرادیں پوری کر دوں گا. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی ہیں, زیادہ ان کا نام اور شہرت کوئی چرچا کوئی تذکرہ نہیں. آپ کے صاحبزادوں کو صاحبزادے کو رومیوں نے قید کر لیا, عیسائی قید کر کے اپنے جیل خانے میں بند کر کے ان کو رکھا ہوا ہے. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کے سرزمین پر مقیم ہیں. بیٹا دشمن کی قید میں چلا گیا, جب صبح فجر کا وقت ہوتا قلعے کی دیوار پر چڑھتے, رخ کرتے روم کی طرف اور آواز لگاتے, بیٹا فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے, نماز فجر پڑھ لو. میلوں میل کے فاصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کے کانوں میں آواز پہنچاتے کہ ابا کی آواز آ رہی ہے، بیٹا فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، نماز ادا کر لو. ظہر کا وقت ہوتا، عصر کا وقت ہوتا، ہر نماز کے وقت دیوار پر چڑھ کے اس طرف رخ کر کے پکارتے کہ بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لو. پانچوں وقت ایک دیوار پہ چڑھ کے میلوں میل مسافت کی دوری پر اپنے بیٹے کو پکار کر نماز کے لیے بیدار کر رہے ہیں، بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی وہاں تک آواز پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالی نے جیتے جی دکھایا ہے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں. مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، دور سے آگ لگ کر مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت تھا، آپ کو اطلاع پہنچی، آپ نے حضرت جریر سے فرمایا جریر ذرا جانا آگ کو دھکیل دو. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لپ کے مدینہ سے باہر نکلے، اپنی چادر کو اتارا، بل دے کر کوڑا بنایا اور آگ جو آگے آ رہی تھی مدینہ طیبہ کی طرف، یہ اس آگ کی طرف لپ کے اور اپنا کوڑا ہلاتے ہوئے اس آگ کو دھکیلنا شروع کیا. جس طرح بکریوں کا ریوڑ مالی کے ہکانے سے آگے کی طرف بڑھتا ہے کہ آگے آگے ریوڑ پیچھے پیچھے مالی، روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی چادر کے کوڑے سے اس بڑھنے والی آگ کو دھکیلتے ہوئے دور تک پہنچا کر آ گئے. بظاہر وہ آگ ایک بے جان چیز ہے، لیکن کوڑا ہلانے والی جو شخصیت ہے وہ معمولی شخصیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور خلافت میں دریائے نیل خشک تھا، وہاں سے پیغام آیا، چھوٹا سا پرچہ بھیجا، اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ایک پیغام ہے کہ اگر تو اللہ کی طرف سے چلتا ہے تو چل پڑ، اگر تو خود چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. دشمن مذاق اڑانے لگے کہ لو جی انسانوں کے نام تو پیغام آتے تھے، اب دریاؤں کے نام بھی پیغام آنے لگے ہیں. بھرے مجمع کے اندر اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. رات گزر گئی، صبح جب دیکھا دریائے نیل اپنی عام مقدار سے 16 ہاتھ زیادہ بلندی پر جاری اور ساری تھا، اور آج تک جاری اور ساری ہے. مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا اور زمین پر مارا، فرمایا کہ اے زمین کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ جو تو حرکت اور جنبش کرتی ہے ٹھہر جا. وہیں زمین ساکت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بندے تو اگر میری چاہت کے مطابق اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گا تو پھر میں تیری چاہت کے مطابق فیصلے کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی ہی ذات کا محتاج بنائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما کر گئے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم کو مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنے کا وقت آ جائے تو اللہ ہی سے مدد مانگنا. ذرے سے لے کر پہاڑ تک کچھ بھی چاہیے ہو تو وہ اللہ ہی سے مانگنا، غیر اللہ کی طرف نظر و التفات مت کرنا. اور جب کوئی مدد کا وقت آ جائے اللہ ہی سے مدد مانگنا، اسی سے فریاد کرنا، ہمیشہ کامیاب اور کامران رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ ہی سے مانگنے والا، اللہ ہی سے مدد حاصل کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے. اللہ پاک نے جو نور ایمان عطا فرمایا اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.